بالفتن وصبت أصحابي فليظهر العالم علما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر جلسہ واجب المکرم، بزرگو دوستو، اور سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوان ساتھیو، آج فتح مبین کانفرنس کی یہ دوسری نشست ہے جس میں آپ حضرات نے بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ کثیر تعداد میں شرکت فرمائی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اتنی کثیر تعداد میں یہاں جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم امیر عظیمت شہید نمو سے صحابہ حضرت مولانا حق نواز جھنگی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کے مشن سے ہٹے نہیں، بلکہ آج بھی اسی طرح ایمانی جذبے کے ساتھ اسے رواں دواں رکھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہماری جدوجہد، ہماری منزل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا دفاع کرتے ہوئے یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں اصحاب رسول کے تقدس کے لیے قانون بن جائے، اور پاکستان کے آئین میں اصحاب رسول کے دشمن کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر تحریر کر دیا جائے. میرے محترم دوستو، اگرچہ یہ بات بہت بڑی بات ہے، لیکن جس بات کے لیے قربانیوں کی داستانیں بن جائیں وہ بات بڑی بات نہیں رہتی. اس مشن کے لیے بیسیوں نوجوان شہادت کا دام نوش فرما چکی ہے، حتیٰ کہ اس تحریک کے بانی امیر عظیمت مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ خود اسی مشن پر اپنی جان قربان کر گئے ہیں، اور ان کی ایک مقام پر خطاب فرماتے ہوئے تقریر کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو میری شہادت کے بعد میرا خون سنی تحریک کو جنم دے گا. اور آج ان کی شہادت کے بعد آل سنت والجماعت نے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا ہے, اور وہ تحریک سنی انقلاب کی تحریک, سنی حقوق کی تحریک, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کی تحریک, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و ناموس کی تحریک. آج پاکستان کے اس قانون ساز ادارے میں پہنچ چکی ہے جہاں پہ وہ نظام وضع کیا جاتا ہے, وہ قوانین بنائے جاتے ہیں جن قوانین کے مطابق ملک کا نظام چلایا جاتا ہے. آج جب وہ تحریک اس قانون ساز ادارے میں پہنچ گئی ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تو اس تحریک کا ایک ایسا رکن تو اسمبلی میں پہنچ گیا ہے جس کو ہم نے اسمبلی میں پہنچنے سے پہلے سٹیج پر سنا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ اصحاب رسول کا دشمن شیعہ ہے اور وہ کافر ہے. ایک ایسا شخص پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پہنچ گیا ہے جو یہ کہتا تھا کہ ہم سنی حقوق کی جد و جہد کر رہے ہیں, سنی حقوق آل سنت کو دلانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں اسمبلی میں پہنچ جانے کے بعد وہ شخص کیا کرتا ہے, کیا سنی حقوق کی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا, کیا وہ اصحاب رسول کے دشمن شیعہ کو کافر سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. قبل اس سے کہ ہم سے ہمارا موقف اسمبلی میں سنا جاتا, قبل اس کے کہ ہم اپنی بات اسمبلی میں رکھتے, اس سے پہلے کہ اسمبلی کے اندر ہم اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ پیش کرتے, یا یہ کہ اسمبلی ہمیں موقع فراہم کرتی اپنا موقف رکھنے کا, اپنی بات کرنے کا, ہم بات نہ کرتے, ہم موقف بیان نہ کرتے تو پھر حق حاصل تھا ہر شہری کو, ہر کارکن کو, ہر سنی مسلمان کو, ہر جماعت کے کارکن کو, ہر جماعت کے لیڈر کو, ہر طبقے کے فرد کو, ہر طبقے کے ذمہ دار افراد کو کہ وہ جو چاہتے ہمارے متعلق رائے قائم کرتے. کسی سے جی میں آتا تو وہ کہتا کہ سرکاری بینچ پہ بیٹھ کے سرکار کے ہو گئے ہیں لہذا بات نہیں کی گئی. کون سا سمے یہ کہتا کہ سرکار سے پیسے لے لیے ہی اس لیے انہیں موقع تو ملا بات نہیں کی, لیکن ابھی اگر موقع بھی نہیں آیا بات کرنے کا لیکن ابھی ہم نے وہ بات کی اسمبلی میں نہیں رکھی تو اس سے پہلے کوئی شخص یہ کہے کہ اپنے موقف سے ہٹ گئے ہی, اس سے پہلے کوئی شخص یہ کہے کہ اپنے موقف سے دستبردار ہو گئے ہی, اس سے پہلے کوئی شخص نے کہے کہ اپنے راز کمیشن کو چھوڑ دیا ہے, اس سے پہلے کوئی شخص نے کہے کہ پیسے لے لیے ہیں, اس سے پہلے کوئی شخص نے کہے کہ سرکار کی نوکری شروع کر دی ہے, تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی بدیالتی نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی دھوکا نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی جھگڑا نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی چوک نہیں ہے,
ہمارے موقف کو سننے سے پہلے ہمارے موقف کے اوپر کوئی شخص بات کر سکے. میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ نبی بننے کے بعد میرا وہی موقف ہے جو الیکشن سے پہلے تھا. میں الیکشن سے پہلے بھی صحابہ کے دشمن کو شیعہ کو صحابہ کے دشمن سمجھتا تھا اور بات میں کیا کہتا ہوں اور آپ ہی کہتا ہوں میں دیا تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی کہوں گا صحابہ کا دشمن شیعہ ہے اور وہ کافر ہے. یہودی سے وہ کافر ہے, سکھ سے وہ کافر ہے, عیسائی سے وہ کافر ہے.
سزائے موت سنا دی جاتی تھی, ہماری قسمت میں اس وقت موت نہیں تھی, لہذا ہمیں اس مقدمے سے بری کیا گیا.
302 کا مقدمہ شیعہ کو کافر کہنے پہ میرے اوپر لگایا جائے اور پھر مجھ سے سوال کرنے والا کہے کہ آپ نے شیعہ کو کہیں کافر کہنا تو نہیں چھوڑنا یا تمہاری زندگی پر آنا یا پھر ہم بے کار کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو چھوڑ دو یہ بات چھوڑ دو ذرا سے نکال دو کہ اللہ رسول کے دشمن شیعہ کو ایک لڑا کے لیے بھی مسلمان تصور کر لیں. سوال کرتی ہوں یہ اسلامی جمہوری اتحاد میں فخر امام بھی ہے آبدہ بھی ہے بجارانی بھی ہے یہی سوال تم الطاف حسین سے کیوں نہیں کرتے کہ جس اسلامی جمہوری اتحاد میں تم ہو اسی اسلامی جمہوری اتحاد میں جیش ان کے نعرے لگانے والے بھی ہیں ان سے سوال کیوں نہیں کرتے ہم سے سوال کرتے ہو اسلامی جمہوری اتحاد میں ان کے ہونے کو ہم نے تو سرٹیفکیٹ تو نہیں دے دیا کہ فخر امام مسلمان ہیں اس لیے کہ وہ اسلامی جمہوری اتحاد میں ہے آبدہ حسین مسلمان ہے بجارانی مسلمان ہے یا کوئی اور شیعہ مرتضیٰ پویا شیعہ جو ہے وہ مسلمان ہیں خدا کی قسم واضح طور پہ کہتا ہوں کوئی شخص اسلامی جمہوری اتحاد میں ہوتا پیپلز پارٹی میں ہوتا کسی پارٹی کا رکن ہوتا کسی پارٹی کا سربراہ ہوتا جو شیعہ کو کافر جو شیعہ ہے اور وہ کسی پارٹی میں ہے کسی طبقے میں ہے آبدہ کی صورت میں ہے فخر امام کی صورت میں ہے بجارانی کی صورت میں ہے مرتضیٰ پویا کی صورت میں ہے بے نظیر بھٹو کی صورت میں ہے کافر ہے کافر 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 کافر. میرے محترم دوستو پاکستان کی نیشنل اسمبلی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسمبلی ہے یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کی زبان چلے گی سٹیج والی نہیں تو جس اللہ نے اسمبلی میں بھیجا ہے وہ اللہ اسمبلی میں صحابہ کے تقدس کی بات کرنے کی ہمت بھی دے گا میرا ایمان ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں میرے محترم دوستو کیسے اصحاب رسول کے تقدس کے اس مشن کو چھوڑ دیا جائے کیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و عصمت کے اس ناموس کی خاطر قربانیوں کی داستان کے اس مشن کو چھوڑ دیا جائے خدا کی قسم انسان کو سب سے زیادہ پیار محبت اپنی جان سے ہوتی ہے لڑائی ہو جھگڑا ہو مال جائے کسی آدمی کے گھر ڈاکو آ جائے سارا گھر کا مال لوٹ کے لے جائے سارا پیسہ روپیہ زیور کپڑے ہر چیز اٹھا کے لے جائے اور کلاشن کوفوں سے مسلح کلاشن کوفے کن پٹی پہ رکھ کے سینے پہ رکھ کے سب کچھ چھین کے لے جائیں صبح جب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں خیریت دریافت کرنے اور افسوس کا اظہار کرنے تو وہ بندہ کہتا ہے چلو جی مال قسمت میں نہیں تھا چلا گیا جان چھوٹی سو لاکھوں کا کہتے ہو یا نہیں کہتے جان چھوٹی سو بلند آواز سے جان چھوٹی سو لاکھوں پہ یعنی اگر جان ہے تو پھر سب کچھ ہے اگر جان بچ گئی تو پھر پیسہ روپیہ سونا زیور سب کچھ آ سکتا ہے اور اگر جان نہیں ہے تو پھر کون نہیں تھی نہ محترم دوستو جان سب سے زیادہ عزیز ہے جان سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہے موت آدمی جلدی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. ہم نے اس مشن کو وقت وقت کو تو یاد کے ساتھ نے مٹا دیے تھے اور یہ طے کیا تھا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے. صحابہ کے تقدس کی بات نہیں چھوڑوں. میرے محترم دوستو, میرے پورے خاندان, کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا کوئی پاکستان میں سیاسی کردار نہ مذہبی حوالے سے نہ سیاسی حوالے سے. یعنی مجھے یہ سیاست یا میری یہ مذہبی سرگرمیاں مجھے وراثت میں نہیں ملی, بلکہ میں پہلا فرد ہوں اپنے خاندان کا جو سیاسی اور مذہبی میدان میں آیا ہوں. تو میں آیا ہوں تو صحابہ کے جوتوں کی برکت سے آیا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی, کون کیا کرے گا, کون کیا کرے گا نہیں, کوئی کر ہی نہیں سکتا انشاءاللہ. اس لیے کہ جو ہو رہا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اور جو نہیں ہو رہا اسے کوئی مائی کرار نہیں کر سکتا. ڈر کس بات کا, خوف کس بات کا؟ میرے محترم دوستو, دعا کرو کہ اللہ وہ وقت قریب لے آئے جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہو اور صحابہ رسول کے دشمن کا کفر زیر بحث لایا گیا ہو. پاکستان کی نیشنل اسمبلی صحابہ کے تقدس کی خاطر آئین میں ترمیم کرے اور ہم انشاءاللہ العزیز اسی سیشن کے اندر یعنی اسی آنے والے اجلاس میں اپنے مشن کی بات کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ٹریٹمنٹ کے طور پہ انشاءاللہ پہلے دو تین نسخے پیش کریں گے. انجیکشن بغیر ریئیکشن, آگے پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کیا. میرے محترم دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے جو صحابہ کے تقدس پر مبنی اور آل سنت والجماعت کے حقوق کے تحفظ کی خاطر جو موقف اختیار کیا ہے, یہ محض جذباتی موقف محض حادثے کی پیداوار بلکہ خوب سوچ سمجھ کے بعد طے کیا ہے. اس وقت صحابہ کا طبقہ سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے, صحابہ کرام کی جماعت سب سے زیادہ مظلوم ہے. یہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے میرا آقا کا ساتھ اس وقت دیا جس وقت وہ لوگ جن سے میرے آقا نے پوچھا تھا کہ بتاؤ میری 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے, بتاؤ تم نے محمد بن عبداللہ کو کیسا پایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے جواب میں مکے کے قریشی بولے جربنا کے مران بل وجدنا کا صدقہ, کہ اے ہمارے بھتیجے, اے ہمارے معبود, اے ہماری آنکھوں کے تارے, جربنا کا مران ہم نے تجھے کئی بار آزمایا, تجربہ کیا اس بات کا تیری 40 سال کی زندگی کا کہ کیا تو جھوٹ تو نہیں بولتا, کیا تو امانت میں خیانت تو نہیں کرتا, کیا تو کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا, کیا تو جھوٹ تو نہیں بولتا. ہم نے بار بار آزمایا, نہ تو نے کبھی امانت میں خیانت کی,
نہ تو نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا، نہ تو نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ بولا. تو آقا فرماتی ہوں ذرا اس پہاڑی کی اوٹ میں دیکھو تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ سب نے نظریں دوڑائیں، کچھ ہوتا تو نظر آتا. آقا فرماتی ہے کچھ نظر آیا؟ جب آپ نے انکار کیا، آقا فرماتی ہوں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر ابھی تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو سب کے سب بیک زباں ہو کر بولتے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ جب 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آج کیسے جھوٹ بولیں گے؟ ہم سمجھیں گے ہماری آنکھیں کی دیا گئی، ہم سمجھیں گے ہماری عقل لوٹ ہو گئی، ہم سمجھیں گے ہمیں نظر نہیں آیا. لیکن اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتے تجربے کی بنا پر کہ محمد کی زبان سے جھوٹ نکلا ہو. اور سراد آقا فرماتے ہیں تو پھر کہتے کیوں نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، خالق نے مجھ پہ وحی کو نازل کیا ہے، میں آج کے بعد اعلان کرتا ہوں محمد الرسول اللہ. بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سننے کے بعد وہی لوگ جو کہتے تھے جو ربنا کا میرا رنگ پتھر اٹھایا اور پیغمبر کی پیشانی پہ مکے کے چوک سیدنا خبیب اور سیدنا زید بن مسنا رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے تختہ دار پہ لا کے کھڑا کر دیا، ہکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر ہاتھ باندھے ہوئے، پاؤں باندھے ہوئے، سامنے پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے. اور کافروں کا سردار کہتا ہے کہ بتاؤ تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ تو ذرا آپ تصور میں ذرا اس منظر کو دیکھیں کہ آپ کو اگر تختہ دار پہ کھڑا کیا ہو، سزائے موت ہو چکی ہو، اور ابھی کام صرف کتنا ہو کہ وہ پنڈے کو تمہارے گلے میں لٹکانا ہو اور پھر اہلوں کو کھینچنا ہو، تو کیا کیفیت ہوگی کہ اس وقت آپ کو کہہ دیا جائے کہ تمہاری جان بخشی ہو سکتی؟ تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ہاں کہ ایک بات ہے چھوٹی، بس اپنی زبان سے وہ نکال دو، اپنی زبان سے دو جملے کہہ دو، دو جملے تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، تمہیں پھانسی کے پنجے کے اوپر نہیں لٹکایا جائے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. دو جملے کون سے؟ دو الفاظ کون سے؟ اپنی زبان سے اتنا کہہ دے کہ میری جگہ پہ اگر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکے کر دیا جائے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. خدا بکرے ہوئے شیر کی طرح اکلیاں بیٹھنے میں جب کام لگا چلا ہے، خدا اپنی زبان بند کر میرے محمد میرے پیغمبر میرے آقا میرے پیار کو گزر کر متعلق کری بڑی زبان سے دوبارہ یہ جملے میں نکلے. اور تو تختہ دار کی بات کرتا ہے، میں تو آقا کی ایڑی میں کانٹے کا چبنا بھی برداشت نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، سارے صحابہ ستارے صحابہ اجمت بے صحابہ، جن صحابہ نے اس طرح نبوت کا ساتھ دیا ہو آج ہم ان صحابہ کے تقدس کی بات کو چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ زد آتی، صرف اس لیے کہ نیشنل اسمبلی کے لوگ کہیں گے کہ یہ بات اچھی نہیں، ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ کہا جا سکے، صرف یہ بات سوچ کر ہم اتنی مقدس شخصیات کو چھوڑ دیں. میرے محترم دوستوں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے یا لگتے لگتے کوشش کرتے کرتے محنت کرتے کرتے جدوجہد کرتے کرتے لڑائی لڑتے لڑتے اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے، یہ ماں آپ کی طرح اپنی جان دے گا. میرے محترم دوستو، ہمیں حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ جب ہم صحابہ اکرام کے تقدس کی بات کرتے ہیں، سنی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ فرقہ واریت ہے، مولوی صاحب ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ تو باقاعدہ واز کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل، بلکہ اس سے بھی آگے بعض لوگ ایسے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جیسے شاگرد رشید صاحب سبق لینے کے لیے میرے پاس دو بانو ہو کر بیٹھے۔ حکمت تشدد نہیں، پیار محبت سنو جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے کا پورا دین پیار محبت سنو کے ساتھ پھیلایا۔ میرے محترم دوستو، سنو کا بھی ایک وقت تھا، بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، برداشت کیا گیا، زمیرہ و سمیہ پہ ظلم کی داستانیں بنی، برداشت کیا گیا، اور جب صحابہ پکار اٹھے متاع رسول اللہ، کب آئے گی اللہ کی وہ مدد جس کا صبح شام ہم سے وعدہ ہوتا ہے، تو پھر اسی رب کی یہ آیت ہے جس رب کی طرف سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ سناتے ہو، اسی رب نے نبوت کو حکم دیا ہے وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل، شیعہ رازیہ فتنہ ہے، فتنہ کو ختم کر کے جانے گے، مسئلہ وہ بعد میں سنیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی کوئی سپاہ صحابہ کا کارکن شیعت کے موقع پر کوئی بات مت سنے، کوئی نصیحت مت سنو، ایک ہی ٹھان کے رکھو کہ یہ فتنہ ہے اور فتنے کو ختم کرنا ہے، فتنے کو بلند آواز سے، فتنے کو، تم ابھی بھی اسے فتنہ نہیں سمجھتے؟ بے نظیر بھٹو، دو سال تمہارے اوپر برس اقتدار ہو کر رہی ہے، پوری قوم سے لا اٹھی، یہ ابھی بھی فتنہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ چاچا اسحاق خان بھی کہہ اٹھے کہ کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے، پہلے دوربین لگا کے دیکھتے رہے، پہلے سب کچھ دیکھتے رہے، ہوتا رہا، بیچارے میاں نواز شریف صاحب کہتے رہے ظلم ہو رہا ہے، آپ کے الطاف حسین صاحب بھی کہتے رہے بابا جی کچھ کرو، پر بابا جی نے کچھ نہ کیا۔ آخر وہ پٹھان والا جب غصہ آیا تو پورے رگڑا نکال دیا، کتنا تھا تو رگڑا نکالا، صدر اسحاق خان کو تم نے واس کیوں نہیں کہا کہ ذرا تھوڑا سا آہستہ ہاتھ رکھو، سمجھا دو اسے، ذرا بچی ہے بات مان لو گی، ذرا حکمت کے ساتھ بات کر لو، صدر اسحاق خان ایک ہی مرتبہ رگڑا نکال دے تم کو بڑا شخصیا، ہم کہتے شیشت فتنا ہے، اس فتنے کو ہمیشہ کریے ختم کر دو، لیکن ملک دشمن ہے۔ میرے محترم دوستو، کانوں میں تیل ڈال لو، کوئی نہ سنو کسی کی، ابھی شیا والی گل سنی جائے گی، کوئی بات مت سنی جائے، اس لیے کہ ہمیں صحابہ کے تقدس سے زیادہ کسی چیز کے ساتھ پیار نہیں۔
میں ایک حقیقت بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے نہیں، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. جب میں نے یہ لائن اختیار کی تو ہمارے ہاں یہ تصور تو تھا کہ آدمی قتل کرتا ہے تو جیل میں جاتا ہے، لڑائی ہوتی ہے تو جیل میں جاتا ہے، پانی پہ لڑائی ہوگی تو جیل میں چلے گئے، زمین پہ قبضہ ہوا تو جیل پہ چلے گئے، خاندانی دشمنیاں آئی لڑائیاں ہوئی تو جیل میں چلے گئے. لیکن ہمارے والدین کے لیے یہ نئی بات تھی کہ تقریر کی اور جیل میں چلے گئے. وہ کہنے لگے یہ کیسی مولویت، چھوڑ دو چھوڑ دو. میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ ابا جان آپ کا حکم اگرچہ درست ہے مگر آرے صدیق کی صداقت ہے.
نعرہ تکبیر، صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، بغاوت اسلام، شجاعت حیدر کرم، سیاست صافیہ،
تدبر معاویہ، تدبر معاویہ کو، تدبر معاویہ، تدبر معاویہ، تدبر معاویہ، تدبر معاویہ. مجھے بات یاد آ گئی سیدنا معاویہ کے نام پر. ارے مولانا حق نواز کو کتنا پیار تھا اصحاب رسول سے. ایک دن بیٹھے بیٹھے ایک مسجد کا نام تجویز کرنے لگے. ایک ساتھی نے کہہ دیا کہ مسجد کا نام جامعہ معاویہ رکھ لو. تو آگے سے مولوی کہنے لگا محلے میں کچھ شیعہ رہتے ہیں، لڑائی بنے گی، فساد بنے گا. مولانا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگے ہائے معاویہ تو کتنا مظلوم ہے، مسجد کا نام بھی لوگ تیرے نام پر نہیں رکھ سکتے. خمینی کا نام، شیطان خمینی کا نام، دجال خمینی کا نام، خمینی کا نام، محمد خمینی کا نام پاکستان میں برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اس پر ایڈیٹوریل لکھ سکتے ہیں، اس پر تجزیہ نگار تبصرہ کر سکتے ہیں. پاکستان کا مولوی، پاکستان کا سیاستدان اسے رہبر رہنما مرشد کہہ سکتا ہے. معاویہ کرام نے خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت. سپاہ صحابہ نے الحمدللہ جرات کر کے روڈوں کے نام لکھوائے ہیں، سیدنا معاویہ روڈ، سیدنا معاویہ سٹریٹ، سیدنا معاویہ پارک. ہمارے جنگ شور کوٹ کے اندر ایک پارک بنا ہے جس کا نام رکھا گیا عثمان غنی پارک. انشاءاللہ سپاہ صحابہ یہ انقلاب لا چکی ہے کہ اصحاب رسول کے نغمے چاروں طرف بلند کیے جائیں، صحابہ کے تقدس کا عالم لہرائے، اور انشاءاللہ العزیز لہرائے گا. آج کے اس جھنڈے والے معاملے پر ڈی ایم صاحب اور باقی انتظامیہ نہ جانے کیا سوچتی ہوگی، اور بعض لوگ کہتے ہوں گے کہ معاملہ تو جھنڈے ہی کا تھا، اتنی دور کیوں لے گئے. بلکہ ڈی ایم یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کہتے معاملہ تو صرف جھنڈا لگانے کا ہی تھا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ جھنڈا صحابہ کے نامے والا جھنڈا ہے، اسی جھنڈے کے لیے اپنی جان قربان کی جا سکتی ہے. جھنڈے کو سر نبی نہیں آنے دیا جا سکتا. صحابہ پہ صدیق اکبر کا نام ہے، جھنڈے پہ ابو بکر کا نام ہے، عمر کا نام ہے، عثمان کا نام ہے، علی کا نام ہے، معاویہ حسن حسین کا نام ہے. ہم اپنی جان پر گیر جائیں گے، جھنڈے کے تقدس کی پمانی برداشت نہیں کریں. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. نعرہ تازہ کرو جو میں تو کہوں گا کہ ہر سپاہی صحابہ کا ساتھی اپنے گھر سے اصحاب رسول کی عفت و عصمت کے علم بردار اس جھنڈے کو اپنے گھر کے اوپر بلند کرے. ٹھیک ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے, ہاتھ کھڑے کر کے, ہاتھ کھڑے کر کے. میرے محترم دوستو, جھنڈے لگائیں گے اپنے اپنے گھروں پر, ہر ساتھی کے گھر کے اوپر سپاہی صحابہ کا پرچم لہرانا چاہیے, ہر سپاہی صحابہ کے ساتھی کے سینے پہ سپاہی صحابہ کا بیج لگا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ صدیق کے دیوانے پھر رہے ہیں. مجھے آج ایک نوجوان کہنے لگا, مولانا اسمبلی میں بھی یوں ہی. میں نے کہا یوں ہی نہیں, یوں ہی تھا. میں اسمبلی میں جب گیا ہوں تو سب سے پہلے تیاری کے طور پر میں نے جس چیز کو پڑھایا وہ یہی جھنڈا تھا, اس لیے کہ یہ جھنڈا صحابہ کرام کے تقدس اور ان کے عفت و عصمت کی خاطر بنایا گیا ہے, اور یہ نشانی ہے صحابہ کرام کے تقدس کی. میرے محترم دوستو, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں جو گستاخیاں صحابہ کے دشمنوں کی طرف سے آج تک کی جا چکی ہیں انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی وہ اتنی گندی تحریر ہے, وہ اتنی گندی زبان ہے کہ مسلمان کی زبان سے وہ الفاظ نکالنے بھی بہت دشوار ہے. اگر نقل کفر کفر نواست کا یہ اصول علماء کرام کے سامنے نہ ہوتا تو شاید وہ عبارتیں نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہ کرتا. میرے محترم دوستو, آپ کے سامنے جو وہ عبارات نقل کی جاتی ہیں ان کا مقصد مدعا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ جب ہم کسی شیعہ کو کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ سنی بھائی بھائی, جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح بریلوی دیوبندی آر حدیث کا ایک فرقہ ہے, اسی طرح شیعہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے, لہذا جو مولوی کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں وہ فرقہ وریت پھیلا رہا ہے, جو مولوی یہ کہتا ہے کہ شیعہ صحابہ کے دشمن ہے وہ غلط کہتا ہے, جبکہ ایک شیعہ میرا دوست ہے وہ کہتا ہے میں بھی صدیق کو مانتا ہوں. یعنی لوگ مثالیں ہمیں دیتے ہیں, بولی صاحب آپ کہتے ہیں شیعہ کافر ہے, میرا ایک بڑا پکا دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ میں صدیق کو مانتا ہوں, آپ کہتے ہیں فاروق اعظم کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں میں فاروق اعظم کو مانتا ہوں, آپ کہتے ہیں عثمان غنی کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم عثمان غنی کو مانتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ سیدنا معاویہ کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم معاویہ سیدنا کو ضرور مانتے ہیں, یزید کو نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں قرآن کے منکر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, اسی قرآن کو اصلی قرآن جانتے ہیں. بولی صاحب اختلاف کون سا ہے, بولی صاحب بات کون سی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لہٰذا آپ کی طرف سے شدت ہے, آپ کی طرف سے متشددانہ رویہ ہے, آپ نرم نہیں کیجیے, آپ کچھ اپنے موقف پر نظر ثانی کیجیے. میرے محترم دوستو, آپ جو انہیں کہتے ہیں کہ اپنے موقف پر نظر ثانی کیجیے, انہوں نے شیعت کو پڑھا نہیں ہے, وہ شیعت کو جانتے نہیں ہے, وہ شیعت کو سمجھتے نہیں ہے. شیعت اتنا کمینہ فتنہ ہے, شیعت اتنا غریب فرقہ ہے, شیعت اتنا غراست پر مبنی گروہ ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ابو بکر عمر کا نام لینے کے باوجود ابو بکر عمر کو کافر کہا جاتا ہے, ابو بکر عمر کو نبی کا صحابی ماننے کے باوجود کافر کہا جاتا ہے, قرآن کو اصلی قرآن ماننے کے باوجود قرآن کریم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ شراب خور خلفاء کی کتاب ہے. میرے محترم دوستو, اتنے گندے عقیدے کے بعد, اتنی غراست کے بعد بھی اگر پھر کہا جائے کہ شیعہ صحابہ کو مانتا ہے, شیعہ قرآن کو مانتا ہے, شیعہ تو اس طرح نہیں ہے. میرے محترم دوستو, اور تو اور اصحاب رسول کے دشمن شیعہ نے صحابہ کرام کے متعلق ایک عقیدہ گڑا ہوا ہے کہ سیدنا علی المصطفیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد تمام کے تمام صحابی نبی کے دین سے پھر گئے تھے, صرف چار صحابی باقی رہے. تو جب شیعہ کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم سادہ کو مانتے ہیں، بھائی تم کیسے مانتے ہو؟ تو جواب میں شیعہ کہتا ہے جیسے علی مانتا ہے، علی کے نصیب تو ان کا عقیدہ ہے کہ وہ چار سادہ کو مانتا ہے، اور تم آپ بھی سنت کو سمجھ سکے۔ یاد میں تمہیں کہتا ہوں کہ سجت کو اگر جاننا ہے تو پھر سپاہی صحابہ سے پوچھو سجت کیا ہے، سجت عیسائیت سے، سجت یہودیت سے، سجت مجوسیت سے، سجت اس وقت کائنات سے جتنے کافروں کو پیتے ہیں سب سے غریب ترین سب کے کام ہے۔ میرے محترم دوستو دعا کرو اللہ اسمبلی میں کوئی طریقہ ایسا لے آئے کہ صحابہ کے دشمن کا کفر ایک مرتبہ زیر بحث آ جائے، کوئی بہانہ بن جائے، کوئی بات بن جائے، پھر دیکھیں کہ کس طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جھنگوی زندہ ہے یا نہیں زندہ۔
جنگوی زندہ تھا، کل بھی جنگوی زندہ تھا، قاسمی کی صورت میں، قاسمی کی صورت میں، فاروق کی صورت میں۔
میرے محترم دوست، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے اور ایمان کی بنیاد، اور میں اپنی ایم کیو ایم کے دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مہاجر قومی موومنٹ کے دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم مہاجر مہاجر کر رہے ہو، مہاجروں کے حقوق کی بات کر رہے ہو، میں بھی کہتا ہوں، تعریف کرتا ہوں مہاجروں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، لیکن اگر میں تم سے یہ مطالبہ کروں کہ جس نے تمہیں ہجرت کرنا سکھا ہے تو ہجرت کرنے والوں کا امیر ہے، پہلے اس کے طرف دس کا دفاع کرو، پہلے اس سے حقوق واپس لاؤ، بعد میں پیدا کروں گا۔ میں نے ہجرت کا فلسفہ سنا، ہجرت کا فلسفہ بیان کر رہے تھے کہ ہجرت نبوی کیا ہے، ہجرت نبوی کی ہوئی، ارے ہجرت نبوی کا مقصد کیا تھا؟ آپ مہاجروں کے حقوق کو جو شرعی اخلاقی اور حق کے طور پر مطالبہ جو کر رہے تھے تو وہ انہی مہاجروں کو دیکھ کے کر رہے گی جن مہاجروں کے لیے قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرین۔ تمہیں انڈیا سے پاکستان آنے کی ہجرت تو یاد ہے، مکے سے مدینے جانے کی ہجرت یاد نہیں؟ جس نے جو کام پہلے کیا ہوا پہلے اسی کی بات ہوتی ہے، جس نے پہلے ہجرت کہی، جس نے پہلے اپنے آپ کو مہاجر کہا اور قرآن نے بھی کہا کہ وہ مہاجر ہیں، پہلے ان مہاجروں کو ان کے حقوق دلاؤ، بعد میں اپنی بات کرنا۔ اور بات کی بات، میں ذمہ داری لیتا ہوں پوری ایم کیو ایم کی کہ تم صدیق اکبر کو ان کے حقوق واپس دلا دو، تمہیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور صدیق اکبر کی صداقت کی برکت نے خالص تمہارے مسائل کو حل کر دے گا۔ مل کے مہاجروں کے حقوق کی جدوجہد کری، مگر آغاز مہاجر اول صدیق اکبر سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آؤ جناب الطاف صاحب، سپاہِ صحابہ تمہارے ساتھ ہے، صرف ایک شرط ہے کہ ابتدا صدیق اکبر سے کر لو، انتہا کراچی پہ آ کے کر لوں گا، ہم تمہارا ساتھ دیں، آؤ۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر لوگوں سمجھ لو
کہ دین مذہب کی کوئی بات نہیں، پھر یہ نظریات نہیں ہیں، پھر یہ کچھ اور ہے۔ میرے محترم دوستوں، ہماری جدوجہد، ہماری منزل اصحاب رسول کے تقدس کا دفاع ہے، قانونی اور آئینی طور پر ہم اصحاب رسول کی وہ حیثیت پاکستان کے آئین سے منوانا چاہتے ہیں جو قرآن نے بیان کی ہے، جو پیغمبر کی زبان نے بیان کی ہے۔ جب تک قانونی اور آئینی طور پر ان کو ان کا وہ مقام نہیں دیا جائے گا جو قرآن نے بیان کیا ہے، جب تک ان کو ان کا وہ مقام نہیں دیا جائے گا جو پیغمبر کی زبان نے بیان کیا ہے، ہماری لڑائی رہے گی، جدوجہد جاری رہے گی، محنت جاری رہے گی، کوشش جاری رہے گی، اور ہم یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ ظلم کے ہر چہرے کو آ کر بے نقاب کیا جائے گا، ہر ظلم کے راستے میں رکاوٹ بنا جائے گا، ہر ظلم کے مقابلے میں باطل کے سامنے، ہر قسم کی خرابت کے سامنے، قبر کے سامنے دیوار بن کے اس کا راستہ روکا جائے گا۔ قانون آئین طاقت کراشن کو کوئی دفعہ کوئی مقدمہ، حتیٰ کہ گولی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، یا مشن پورا کریں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
کیسٹ ملنے کا پتہ عثمان اسلامی کیسٹ ہاؤس۔